اب اس کے بعد جہاد کی بات کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ بظاہر تو معاملات سے ہے لیکن ان دونوں کا ربط ہم دیکھیں گے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا, اور وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ یہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا, کون, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں, یعنی کسی ایسے کو اللہ کا شریک بنانے کی لیے مجبور کر دیں جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ہے, تو پھر کیا کرو, فَلَا تُطِعْهُمَا, پھر ان کی بات نہ مانو, ایک ہی نہیں پھر دونوں کی نہ مانو, پھر ماں تو ماں باپ بھی ایک ہی بات ہے, کیونکہ الیہ مرجعکم, میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے, فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تم کو خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے. یہاں انسانی معاملات کے اندر ماں باپ کی بات آ گئی, کیونکہ انسان کا سب سے بڑا جہاد تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ایمان والا جب خود اللہ کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے تو اس راستے کی سب سے پہلی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے ارد گرد والے ہوتے ہیں. ایسی ہی ایک رکاوٹ سعد بن ابی وقاص کے سامنے آئی جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں غالباً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں کہا کہ جنت ان کو پکارتی ہے, یہ ان میں سے تھے, اور اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے. ان کی ماں کا نام تھا حمنہ بنت ابی سفیان, یعنی حمنہ جو بہن تھی ابو سفیان کی, ان کے یہ بیٹے تھے. ان کو پتہ چلا کہ سات مسلمان ہو گئے ہیں. ان کو یہ پتہ تھا کہ میرا بیٹا میری مانتا بہت ہے, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا. چنانچہ ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور پانی نہیں پیوں گی جب تک تم اپنے باپ دادا کے دور طریقوں اور ان کے دین پر واپس نہ جاؤ, ورنہ پھر میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی, اور ساری دنیا میں تمہارے لیے یہ رسوائی رہے گی کہ تمہاری ماں تمہارے اس عمل کی وجہ سے مر گئی, یعنی تم میرے قتل کے ذمہ دار ہو گئے. صحیح مسلم اور ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے تفصیل کے ساتھ. آپ سوچئے کہ سعد کے لیے کتنا بڑا معاملہ تھا, سخت, صرف 18 یا 19 سال ان کی عمر تھی, ارلی ٹین ایج, عقل بھی نہیں اتنی ہوتی اس عمر میں, اور ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے, ایسے نہیں تھے کہ پہلے ہی وہاں کے آگے بولنے والے تھے اور سرکش تھے اور کہتے نہیں تو نہ صحیح, آئی ڈونٹ کیئر, ہو کیئرز والا معاملہ بھی نہیں تھا. ایسے انسان کے لیے یہ وقت کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور حقیقت یہ کہ سب سے مشکل جہاد محبتوں کے معاملے میں ہوتا ہے. محبتوں کے امتحان میں بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, جو عبادات کے امتحان میں پورے نمبر لینے والے, دنیا کے دوسرے معاملات میں آگے بڑھنے والے, لیکن اس آزمائش میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ منہ کھول کھول کے ماں کے منہ میں کھانا ڈالا کرتے تھے. آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیں, کسی کے ماں باپ اسے چھوڑ دیں, گھر سے نکل جاؤ, یا میں نکل رہا ہوں, تم رہو گھر میں, میں جا رہی ہوں, کیا دل پہ گزرتی ہے. ایسے وقت میں پھر ان کا امتحان ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی, اپنی ماں کی یہ بات سن کر بولے. یعنی دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے میں اچھا انداز, ان کی چیزوں کو صحیح رکھنا, لیکن حق کے معاملے میں اسٹینڈ لینے کی کیا بات تھی. کہنے لگے کہ اے میری ماں, اگر آپ کی ایک نہیں ہزار جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ آپ کے جسم سے نکل جاتی, میں پھر بھی اللہ کے معاملے میں آپ کی یہ بات نہ مانتا. اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں. خلاصہ کیا ہے آیت کا, کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے, عبادت نہیں. یہ جملہ لکھ لیں. ہمارے کلچر میں ماں باپ کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں پہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے, کہ بہت سارے لوگ ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں. جو اللہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں, دین کی طرف آتے ہیں, لیکن اس کے بعد سوچ میں پڑے رہتے ہیں کیا کریں, ماں باپ نہیں خوش, دین پہ آ گئے ہیں, ماں باپ نہیں خوش. تو ماں اور باپ کی اطاعت کرنی ہے, خدمت کرنی ہے, ان سے پیار کرنا ہے, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن ان کی عبادت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ مسند احمد کی روایت ہے, حاکم میں بھی ہے, کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی نہیں ماننی. ہمارے ہاں دین کے معاملات میں جہاں انسان کے راستے میں رکاوٹ بننے والے دوسرے انسان ہوتے ہیں, وہاں اپنے گھر والے بھی ہوتے ہیں. بعض مائیں اپنی بچیوں کی شادی کے موقع پہ ان کو نصیحت کرتی ہیں کہ شوہر کی ہر بات مان لینا. وہ بعد میں آ کے روتی ہیں, امی وہ تو کہتے ہیں حجاب اتار دو, کہتے ہیں اتار دو کیوں, اس لیے کہ کہیں تمہیں طلاق نہ دے دیں. اور بعض دفعہ بچیوں کو اتنا زیادہ ویک کر دیا جاتا ہے کہ وہ پریشان رہتی ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. آپ دیکھیے کہ یہ سینسٹیو ایشو, اس کے بارے میں بالکل کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے, خاص طور پہ اب جب کہ قرآن پاک ایک آخری مراحل کی طرف چل پڑا کہ ہم کس کی کہاں مانیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال سے ایک سمجھاتی ہوں کہ ایک بچی ایم بی اے کیا ہے, اس نے, اس کی شادی ماں کہیں کر دیتی ہے اور وہ کہے اس کو کہ بیٹا اگر شوہر تمہیں پھر پہلی جماعت میں داخلہ دلا دے کہ پڑھو تو پھر تم پڑھ لینا, چلی جانا اسکول, کیسی بات لگے گی, عقل میں آئے گی؟ پڑھی لکھی بچی کو پھر وہ اگر پرائمری اسکول میں ڈالتا ہے تو یہ بیوقوفی ہوگی نا. بس یہی مثال ہے, اچھی بری دین پہ عمل کرنے والی بچیوں کو جب اس قسم کے بے تکے مشورے دیے جاتے ہیں کہ گھر اپنا بچا لو اور چاہے اس کی بات نہ مانو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہی خرابیاں نکلتی ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے ارد گرد دکھتی ہے ہمیں. جب لوگ رشتوں کے معاملے میں اتنے کمزور ہونے لگیں کہ وہ ایسی چیزوں کو جس میں دین انوالو ہوتا ہے بالکل کوئی اہمیت نہ دیں, اس کے علاوہ اگر شوہر خرچہ نہ دیں تو ماں باپ خود ہی اکسا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا پوچھو اپنا حق لو. سسرال میں ذرا بچی کو کوئی معاملہ ہو تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اچھا جی پوچھو, اس کو واپس کرو, اس کو ادھر کرو, اس کو ادھر لے کے آؤ. لیکن اس کے برعکس جب کبھی کوئی دوسرا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ایک خاص حد تک بات کو مانے. آج کل کے کچھ ماں باپ کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خاص حد تک دیندار بنانا چاہتے ہیں, اور وہ کون سا دین جس میں ان کے اپنے حقوق پورے ہوتے ہوں, وہ ان کی خدمت کریں بہت اچھے ہیں, وہ ان کو کھانے پینے کو دیں بہت اچھے ہیں, وہ نماز پڑھنے جائیں اس وقت جس وقت ماں باپ کا کوئی کام نہ ہو بہت اچھے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب دین معاش پر اثر انداز ہونے لگے تو وہی ماں باپ بعض دفعہ پھر بچوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب اتنا آگے نہ جاؤ. بس ایک بچے کو اسکول میں داخل کرایا, اس نے کچھ دین سیکھ لیا, پھر بڑا ہوا, اس کو جاب ملی, اس کے سامنے ایک بہت بڑی آفر آ گئی جس میں وہ ایسی جگہ جاب کرے جہاں سود کا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے اماں میں تو نہیں کروں گا اس بینک میں کام کیونکہ اس میں سود ہے. تو پھر وہاں ماں باپ خود ہی کہتے ہیں نہیں اب اتنی تو بات نہیں ہے نا, اب اس طرح تو نہیں کر سکتے نا, پھر یہ تو ہے اور وہ تو ہے, اور ایسے وقت میں پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. خاص طور پہ جب مال کا پریشانی آتی ہے اس وقت تو لوگ پیچھے نہیں ہوتے. یہ آیت جہاں ماں باپ کے عام حقوق کی بات نہیں دے رہی ہمیں, وہ پیچھے گزر گئی. ماں باپ کے آگے بیٹھنے بولنے بات کرنے کا طریقہ سورت بنی اسرائیل میں ہمیں سکھا دیا گیا. یہاں خاص ٹیکسٹ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہو, اللہ کے دین کا کوئی تقاضا ہو, اور اس کے مقابلے میں ماں باپ ہو, یا ماں یا ماں باپ دونوں ہوں, تو پھر میں اچھے طریقے سے بات کریں. دیکھیے ہر ایک کو اچھے ماں باپ نہیں ملتے, آپ اپنے ماں باپ پہ قیاس نہ کریں اس آیت کو. کچھ کے ماں باپ چور بھی ہوتے ہیں, کچھ کے اچکے بھی ہوں گے, کچھ کی مائیں طوائفیں بھی ہوں گی, بعض کے ماں باپ جو ہیں وہ بالکل ہی مادر پدر آزاد بھی ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا کہ اس طرح کے حالات میں اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کی بات پہ جما لے تو انشاءاللہ درست ہے. اور یہاں چونکہ بات ہے ماں باپ کی, اسی کو قیاس پہ لے لیجئے شوہر کے. جو شادی کے بعد انسان ماں باپ کی بات اس طرح نہیں مان سکتا جنہوں نے پیدا کیا, جنہوں نے پالا پوسا, پیٹ میں ماں نے رکھا, تو کیا پھر اس لڑکی کو اگر شوہر اس کو بات بات پہ دین سے دور کرنے کی کوششیں کرے تو بیٹی کو مان لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں ماننا چاہیے. کوئی دل نہیں جیت سکتا حجاب اتار کے, میں چیلنج کر سکتی ہوں, اس لیے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. آپ آدھا جسم بھی ننگا کر کے پھریں گی وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ اللہ ہے جو کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. شکلوں سے نہیں جیتے, آپ حسن پری بن جائیں, آپ پلکنگ کروائیں اپنے شوہر کے لیے, نہیں خوش ہوں گے. دل میں اللہ محبت ڈالے گا. آپ جو مرضی نافرمانی کر لیں یہ کہہ کر کہ شوہر خوش ہوں, میں ان کے ساتھ جہاں جاؤں میں یہ پہنوں میں یہ دیکھوں, نہیں, اور کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر سورۃ عبس کی وہ آیت کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, اس دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, بھائی سے, بیٹوں سے, شوہر سے, بیوی سے, نفسی نفسی کا وہ دن ہوگا. اور اس وقت پھر ایک انسان جب تنہا محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھے کہ جب کوئی ہمیں دین کے نام پہ چھوڑتا ہے نا تو اللہ ہمیں ایسا ایک بندہ بھیج دیتے ہیں جو ہمیں دین ہی کے نام پہ اپنا تھا بھی ہے. دنیا میں ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی کٹے گا تو کوئی جڑے گا. آپ کے دوست آپ کو چھوڑتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس سے اچھے مل جائیں گے. قیامت کا دن جس نے ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کب وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کلام ہی نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, اور وہی بولے گا جو بالکل سیدھا ہوگا, ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. تو لہٰذا ہم سب کو اللہ کی محبت مانگنی چاہیے, اور ان لوگوں کی محبت مانگیے کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. یہاں چونکہ بات ہے بھائی جا ہدا کلی تشری کبھی ایمان لئی صلاح کبھی علم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو شرک کی بات ہے, تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شرک کی مختلف اقسام میں جو بدترین قسم کا شرک ہوتا ہے وہ شرک فی الحکم ہوتا ہے, یعنی اللہ کے حکموں کے ساتھ ساتھ کسی دوسروں کو بھی اسی میں شامل کر دینا. فرمایا فلا تطعہما, پھر اطاعت نہ کرو, یا پھر فلا تطعہما کو غور سے دیکھ لیجئے کہ بات نہ ماننے کا مطلب بدتمیزی کرنا نہیں ہے, شاؤٹ کرنا نہیں ہے, ان کو جاہل کہنا نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں یہ کہ انسان خاموشی رہے, یہ بات نہ مانے دوسری مان لے. ایک بات میں آپ دل توڑے نا کسی کا, فوراً اسی وقت کوئی دوسرا اچھا کام کر کے دکھا دے, خوش ہو جائے گا. آزما کے دیکھ لیں. آپ اپنے شوہر کی ایک بات نہیں مان رہے نا غلط, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نافرمانی ہے, اسی لمحے میں کوئی اتنی اچھی بات ان کی مانے کہ جس میں کوئی قباحت نہیں, اپنی خوشی سے کچھ ان کے لیے کر لیں, کوئی ان کو احساس دلا دیں, کوئی محبت کا اظہار کر دیں, کوئی پیار محبت کی بات کر لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں میک اپ ہو جائیں گی. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پہلے اسٹبن ہو جاتے ہیں, جو چار کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب انہوں نے مجھے روکا کیوں, انہوں نے مجھے چھوڑا کیوں, انہوں نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا اور وہ کیوں نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اسی لیے باپ دادا کی اندھی تقلید جائز نہیں ہے. دیکھیے اپنے ریئل پیرنٹس کی غلط نہیں مان سکتے, تو پھر یہاں کدھر جواز نکلتا ہے کہ باپ دادا کا نام لے کر انسان غیر فطری اور غیر اسلامی حرکتیں کرے اور ایسے کاموں کو دین کا نام دے. دین ذاتی معاملہ ہے, ماں کے پیٹ سے نہیں آتا, دین سسرالی معاملہ نہیں. دین کا تعلق نہ سحر سے ہے, نہ نسب سے ہے, نہ خون سے ہے. دین کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ صرف میرا اور رب کا معاملہ ہے, کیونکہ قبر میں صرف میں ہوں گی اور میرا رب ہوگا, اس کے بھیجے ہوئے ہوں گے. میری ماں مجھے نہیں بچا سکے گی, میرے شوہر مجھے نہیں بچا سکیں گے, میرے بچے مجھے نہیں بچا سکیں گے. اور جس کو یہ بات دنیا میں سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ فلا تطعہما پہ بڑے شوق سے عمل کرتا ہے. اللہ نے کہا الیہ مرجعکم, میری طرف آنا ہے تم نے, کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. فأنبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تم کو خبریں دوں گا جو تم کرتے تھے, جو تمہارے حالات زندگی تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. لندخلنہم فی الصالحین, ہم ضرور ان کو نیکوں کے زمرے میں داخل کر لیں گے. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہوئی, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں. ماں باپ نہیں خوش, اللہ کے حکم کو ماننے پہ ماں باپ ناراض ہیں, تو میں تمہاری قدر کروں گا. لندخلنہم فی الصالحین, آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں جو ہی وہ آیتیں گزری تھی, واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اس کے اگلی آیت میں کیا تھا, وان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ما فی انفسکم یا ما فی نفوسکم, جو تمہارے دلوں میں اس کو پتا ہے. تو تسلی مل جاتی ہے کہ لوگ مانے نہ مانے, ان کو ہماری اصل پتا ہو نہ ہو, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. بعض دفعہ ہم نیکی کا کام صرف یہ سوچ کے بھی کر لیتے ہیں نا کہ پھر لوگ کیا کہیں گے, پھر لوگوں کی باتیں ہم نہیں سن سکتے. اب ایسا یہ کردار دوبارہ بڑی زبردست قسم کی تشبیہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے آیت نمبر 10 میں, ومن الناس, اس من الناس کے نیچے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے. ہر ایک اپنا نام لکھ کے سوچ سکتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں تو وہ نہیں ہوں, کیونکہ ابھی تک جو 9 آیتیں ہوئیں نا, یہ ان آیتوں کے اوپر ایک اجتماعی کمنٹ ہے, جس میں پچھلی ساری باتوں پہ تھوڑی سی بات پھر دوبارہ ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں. یہ وہ من الناس سنتے ہی آپ کو سورہ بقرہ کا من الناس یاد آتا ہے, سورت بقرہ کے دوسرے ہی رکوع میں, ومن الناس من یقول آمنا, تو بالکل یہاں بھی وہی انداز لگتا ہے کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ, اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. زبان سے تو لے آئے ایمان, زبان نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا, لوگوں کو بھی پتہ چل گیا, اشارہ بھی مل گیا کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, جب اسے ستایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں, جب ایزا دیا جاتا ہے. دیکھیں اوذیہ مجھول ہے, ادھر یہ نہیں پتہ چل رہا کون ایزا دے رہا ہے, یعنی ہو ایور کسی قسم کی کوئی مشکل آ جائے بس اللہ کے راستے میں کرتا کیا ہے اس عیزا کو اس تکلیف کو جعل فتنة الناس كعذاب اللہ بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر یعنی لوگ ذرا کوئی بات کریں ان کو دین پہ آنے کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے ذرا سی کوئی اس کی حالت بگڑ جائے سٹیٹس ڈاؤن ہو جائے لوگوں میں چار باتیں سننی پڑ جائیں تو اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہی میرے اوپر پڑ گیا اور اس کے برعکس وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں کیا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے یعنی خوشیوں کے سوداگر ہیں اچھے دنوں کے سوداگر ہیں یہ صرف نعمتوں کے دن جن اسلام پہ آتے ہیں یہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر اپنے نظریات اور اپنے عقائد میں رد و بدل کر لینے کے خوگر ہیں اگر اسلام قبول کرنے کا اقرار کر لے ذرا جان مال عزت سٹیٹس نام شہرت کو کھٹکا لگا کوئی خطرہ ہوا تو پیچھے بھاگ جائیں گے اور ذرا کوئی خیر ملی تو چل پڑتے ہیں کہ نہیں 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 ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہے یہ کھوٹے سکے ہیں آپ دیکھیے کہ ایک نوٹ دن کو آپ دیکھیں تو وہ 100 کرون کا ہو اور رات کو آپ دیکھیں تو وہ 10 کا ہو چکا ہو صبح پھر اٹھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ پھر 10 کا ہو گیا 100 کا ہو گیا کیا کریں گے آنکھ میں چلی ہے نا ایک چیز مان لیجئے بس یہ 10 کا ہے تو 10 کا ہے جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو بہت دکھ دیتے ہیں انتہائی تکلیف دیتے ہیں مثال دیتی ہوں انسانی رشتوں میں شوہر ہے بیوی ہے رہ رہے ہیں بیوی کو پتہ یہ میرا شوہر ہے بیوی کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں دیٹس اٹ لیکن اگر ایک دن موڈ اچھا ہے تو کہے کہ تم مجھے سب سے پیاری اور دوسرے دن موڈ برا کہے تو میری بیوی نہیں ہو ہر وقت کی یہ جنگ کتنے دن چلے گی ختم ہو جائے گا قصہ کہ بھائی ڈیسائیڈ کر لو کہ پھر تم نے مجھے رکھنا کہ نہیں رکھنا میں یہ آنکھ مچولی نہیں کھیل سکتی ایک بلب آپ جلاتے ہیں چلتا رہے ٹھیک ہے آپ بند کر دیں اندھیرے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ لائٹ جلائیں پھر بند جلائیں پھر بند جلائیں پھر بند کیا ہوگا آنکھوں پہ بوجھ آئے گا نا جب بجلی کے بلب فیوز ہوتے ہیں یا لائٹس بھی فیوز ہوتی ہیں اس سے پہلے جلتی بجھتی ہیں یہ منافق کی علامت ہے آپ کہہ لیں کہ جس نقطے سے نفاق کا آغاز ہوتا ہے نا یہ وہ نقطہ ہے آپ اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ سکیں تو لکھ لیجئے کہ جہاں سے نفاق شروع ہوتا ہے نا وہ یہ مرحلہ ہے اور وہ کیا کہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ اور یہ شرک ہے ادھر کہ لوگ اس کو اتنے اہم ہو جاتے ہیں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا اللہ کو کر دے گا یہ ہے اللہ کی طرف کرنا لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتا کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دے گا نا کہ تم بڑی اولڈ فیشن لگ رہی ہو بس اس کو لگے گا یہ اللہ کا عذاب ہی ٹوٹ پڑا میرے اوپر لوگ کہہ دیں گے تم اب پہلے جیسی فریش نہیں رہی بس آ گیا عذاب لوگوں کی باتیں لوگوں کا سٹیٹس لوگ اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ بس اب تو ہم بہت ہی بڑے دھوکے میں آ گئے اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو لوگ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں نا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ راستہ ہموار ہے یہاں کوئی نشیب و فراز نہیں کبھی بھی حالات کیسے بھی ہوں گے کبھی اوپر کبھی نیچے لیکن منزل تک تو پہنچ جائیں گے نا کوئی بات نہیں کیا آپ یہاں سے اگر کسی شہر میں 3 گھنٹے کی مسافت طے کریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا راستہ روڈ ایک ہی جیسی رہے گی ایک ہی جتنی چوڑی ہوگی ٹریفک بالکل نہیں ملے گا ایسا تو نہیں ہوتا کبھی کھلی روڈ ملے گی کبھی تنگ روڈز آئیں گی کبھی ٹریفک آئے گا کبھی خالی ہوگا کبھی اشارے کھلے ہوں گے کبھی بند ہوں گے کبھی ریڈ لائٹ کبھی گرین لائٹ یہی حال اسلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان اسلام پہ آتا ہے کبھی مصائب کی بارشیں ہوتی ہیں بادل گھر جاتے ہیں کبھی انسان پہ آندیاں چلتی ہیں کبھی اولے پڑتے ہیں کبھی بجلی گرتی ہے کبھی بہار آ جاتا ہے کبھی خزاں آتا ہے اب ان حالات میں جو بندہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے اسلام سے رشتہ توڑ لے کیا پھر اللہ ان سے اپنی رحمت کا رشتہ نہ توڑ لے ایسے لوگ اسلام کے ظلم و ستم سے تو اتنے خائف ہو گئے کہ اگر ان کو اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرا بھی دیا جائے تو بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ بلال صہیب اور عمار یاسر جنہوں نے اپنی جان دی لیکن انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اولیس اللہ بعلم بما فی الصدور العالمین کیا اللہ کو نہیں پتا کہ لوگوں کے سینوں میں کیا مراد یہ کہ سب پتہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ضرور دیکھ لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی اللہ ضرور دیکھ لے گا ان کو جو ایمان لے کر آئے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو. آپ اس صورت میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بار بار ایمان نفاق، ایمان نفاق دیکھے گا. مراد یہ کہ پروف کر رہے ہو تم اپنے عملوں سے، اللہ کو باتوں سے کوئی راضی نہیں کر سکتا، ایسی باتیں کر کے کوئی خوش نہیں ہوں گے. پھر آپ یہاں دیکھیں کہ ایک بڑا ہی لطیف سا نقطہ ہے اگر آپ نے غور کیا ہے، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا، اور اس کے بعد کہہ دیا گیا مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہنے والا ایک شخص ہے، لیکن ترجمہ آپ دیکھیں تو ہم ایمان لائے والی بات آتی ہے، واحد اور جمع کا کچھ شبہ پڑ جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ کے بعد مَنْ يَقُولُ، یقول واحد ہوتا ہے نا، ایک کہہ رہا ہے، لیکن آگے کہنے کی بجائے کہ مَنْ يَقُولُ آمَنْتُ بِاللَّهِ، میں ایمان لایا اللہ پر، یہ نہیں کہہ رہا آمَنَّا بِاللَّهِ. اس پر امام رازی ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ منافق ہمیشہ اہل ایمان کے زمرے میں شامل رہنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، جب نیکی کی نسبت دینی ہوتی ہے فوراً اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ ملا لیتا ہے. وہی بات جو پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو منافق تعلق نہیں توڑنا چاہتا، وہ نام کا ضرور اس چیز کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ اگر جیت ہوئی تو ہمارا بھی نام آ جائے گا، کوئی کارنامہ انجام دے نہ دیں ساتھ باقی لوگ دے لیں گے ہم بچ جائیں گے. مثلا دیکھیے ایک ٹیم ہوتی ہے نا، 10-12 لوگ ہیں اس میں، کوئی ایک بندہ بالکل بیکار سا ہے، لیکن وہ کہ میرا نام ٹیم میں رہے، کیونکہ جس دن جیتیں گے تو سبھی کے گلے میں ہار ڈالیں گے، پتہ سب کو ہی لگ جائے گا کہ ہم جیتے ہیں چاہے میں کھیلوں نہ کھیلوں. تو کچھ لوگ صرف فتح کے ساتھی ہوتے ہیں، ذرا مشکل آئی اپنی کھال بچانے کے لیے کافروں سے جا کے مل جاتے ہیں، کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں، اور اصل میں دل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر ان کی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہی باتیں ہم نے پیچھے سورۃ نساء میں بھی بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی، کہ جب فتح ہوتی ہے تو فوراً آ جاتے ہیں والے غنیمت لینے، اور شکست ہوتی ہے تو کافروں کو جا کے کہتے ہیں کہ الم نم ناکم، کیا ہم نے تمہیں ان سے بچایا نہیں تھا، کہ تم تو ہماری تلواروں کی زد میں آئے ہوئے تھے لیکن ہم نے تم کو بچا لیا. ایسا شخص بظاہر کتنا چلاک بنتا ہے، آپ امیجن کریں نا، گھر جا کے ہنستا ہوگا نا، کہتا ہوگا دیکھو آج پھر 420 کر آئے ہو، آج پھر نہیں ان کو پتا چلا، آج پھر انہوں نے مجھے اپنا ہی بندہ سمجھ لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نہیں جانتے، جانتے کیا، ہم تو کل دکھائیں گے ایمان والے کون تھے اور منافق کون تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافروں نے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے. اب ذرا کہنے اور سننے کی نوعیت کو ضرور سمجھیے گا کہ کافر جو ہوتے ہیں، اب یہاں کون سے کافر ہیں یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں. ہم کیا کہا، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے طور طریقوں پہ چلو. ہوگا کیا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تمہاری راہ پہ نہیں چل سکتے، توبہ استغفار، اس پہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس میں تو بہت زیادہ پکڑ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا، اگر کل پکڑ ہو بھی گئی، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو، ڈونٹ وری. خطایا خطیتن کی جمع، ڈونٹ وری، اگر تم پہ کوئی مشکل آ بھی گئی اللہ کی بات کو ماننے پہ، تو ہم تمہاری مشکل پکڑ لیں گے، ہم تمہارا بوجھ سہار لیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے، وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِن خَطَايَاهُم مِن شَيْءٍ، اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی. اور یہ پھر ان کا قول کیا تھا، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم کرو سائی، آئی ول ٹیک کیئر آف دس، آئی ایم ریسپانسیبل، کرو تم، کل کچھ ہوا تو میں آگے ہو جاؤں گا. کئی سرکش لوگ اپنے گھر والوں کو اسی طرح گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں، میں دیکھوں گا، میں کر لوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو چھوڑو، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے تو بوجھ، وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِهِمْ، اور دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے باس پرس ہوگی قیامت کے دن. کس بارے میں، اما کانو یفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو گھڑا کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، یہاں کہا گیا ہاں واقعی وہ تو اٹھا لیں گے، کیا مطلب کہ کیا پھر کسی دوسرے کے مجبور کرنے پہ گناہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ کل ہمارا بھی اور اپنا بھی گناہ اٹھا لے. تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں कि जब कोई दूसरा हमें ये आस दिला देता है ना कि मैं तुम्हारे गुना उठा लूँगा, मिसाल इकराह, मजबूर, कोई किसी को फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है कि देखो जो भी तुम कर रही हो कल मैं तुम्हारा बोझ उठा लूँगा, होगा क्या कि इस बात को सुनकर अगर एक बंदा गुना कर लेता है ना तो वो गुना दुगना हो जाता है। मिसाल ले लीजिए कि जैसे 5 किलो का डिब्बा है ना, कोई एक बंदा उठाना चाहता है, और अगर उस 5 किलो के जो डिब्बे को दूसरे किसी के मजबूर करने पे छोड़ दिया जाए तो क़यामत के दिन उस 5 किलो का वज़न 10 किलो का हो चुका होगा। कैसे? वो 10 में से 5 वही उठाएगा जिसने चाहे मजबूरी में या किसी को खुश करने के लिए उठाया था। वही मजमून जो पीछे माँ बाप के तनाजुर से था वही चल रहा है इधर भी। अब 5 ये भी उठाएगा और 5 वो भी उठाएगा, 10 हो गए ना। ये है मा असकालिहिम, यानी नंबर 1 वो अपना 5 किलो का डब्बा उठाएंगे, नंबर 2 जो तुम्हारा 5 किलो था वो 10 किलो में बदल दिया, तुम तो अपने 5 ही उठा रहे हो और वो 5 तुम्हारे भी उठाएगा, ये मतलब है। जब लोग अल्लाह के मामलात के बीच में दखल अंदाजियाँ करते हैं ना तो वो कानून हाथ में लेते हैं। अब देखिए कि ये सारी आयतें हम सब को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि हमने कुरान को कितना समझा। कुरान तो बार बार कहता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, 3 दफ़ा कम से कम ये आयत तो मेरे भी जहन में है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है कहीं, कि कोई बोझ उठाने वाला बोझ उठाएगा नहीं बोझ किसी दूसरे का, कोई उस दिन काम नहीं आएगा। अल्लाह के नबी तो अपनी बेटियों, अपनी बीवियों, फुफियों से कहा करते थे कि कल इस आस पे ना आना कि मैं मोहम्मद तुम्हारी मदद कर दूंगा, तो आज किसके अंदर इतनी जुरत है कि वो अल्लाह के अजाबों को सहे, बर्दाश्त करे? किस तरीके से एक इंसान किसी दूसरे की आस पे काम करे कि तुम कर लो मैं कर लूँगा, कोई एयरपोर्ट पर किसी को कि ले जाओ जितना सामान है आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस, वहाँ अगर वो खुद ही ना आया तो क्या करेंगे? अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने साथ दूसरों के भी उठाएंगे। और आप देखिए कि अमूमन लोग दूसरों की इस तरह की बातों में कब आते हैं, जब इल्म नहीं होता। बेइल्म लोग झूठी आंसू पे आ जाते हैं, वो नज़र न्याजे देते रहते हैं और कहते हैं कि देखना बस बाबा जी आएंगे हमें बचा के ले जाएंगे। सूरत नहल की आयत 25 में भी हम ये बात पढ़ चुके, लिया मिलू औज़ार हम कामिला तयमल क़ियामती वमिन औज़ारजीना यु दिल्लू नहम बग़ैर इल्मिन, ताकि वो क़्यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे पूरे उठाएँ और इन लोगों के बोझों का भी एक हिस्सा उठाएं जिनको वो इल्म के बग़ैर गुमराह किया करते थे। इसी तरह एक और हदीस अल्लाह के नबी की सही मुस्लिम में, जिस शख्स ने राह रास की तरफ दावत दी इसको इन सब लोगों के बराबर अजर मिलेगा। सोचिए कितना नफा मंद सौदा है, जो जितना मर्जी अपना प्रॉफिट बढ़ा ले कई गुना तक। जिन्होंने इसकी दावत पर राह रास्त इख्तियार की बग़ैर इसके कि इनके अजरों में कोई कमी हो, यानी आपके कहने पे दूसरा आएगा तो आपको तो अजर मिलेगा ही, उसके अजर में कमी नहीं होगी। जिन्होंने इसकी दावत पर राह रास्त इख्तियार की बग़ैर इसके कि इनके अजरों में कमी हो, और जिस शख्स ने गुमराही की तरफ दावत दी इन पर इन सब लोगों के गुनाहों के बराबर गुनाह होगा जिन्होंने इसकी पैरवी की बग़ैर इसके कि उनके गुनाहों में कोई कमी हो। तो लिहाजा ऐसे लोग झूठी बातें करके, आखिर में अल्लाह ताला ने ये जो बात कह दी ना कि जो वो घड़ा करते थे, इन नहुम लकाज़िबून, जो झूठे हैं, इन बातों को अल्लाह ताला खूब पूछ लेगा, वो बातें तुम हमारे तरीक़ों पे आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ नहीं होता, ऐसे ही बातें करते हैं, कुछ भी नहीं होना, अल्लाह तो इतना नाइस है, लो भला अल्लाह ने इन छोटी छोटी बातों पर लेना। देखिए इस सोच ने उम्मत मुस्लिमा को बहुत दूर जाके फेंक दिया। पारे के आखिरी आयत में हमें, मुझे लगता है कि पिछले 20 पारों का खुलासा मिल जाएगा कि आज मुसलमानों की हालत इतनी बिगड़ी भी क्यों है। कहीं हम दूसरों के हाथों में कठपुतलियाँ बन जाते हैं, कभी हम झूठी आसों और उम्मीदों पर रह जाते हैं, कानून तोड़ना हमारी आदत बन चुकी, कानून को हाथ में लेना हमारी आदत बन चुकी, और इस तरीके से समझते हैं कि जब हमारी बारी आनी है ना, अल्लाह ताला ने सारे वज़न कांटे अलग कर देने और कहना है कि इनको बग़ैर असूलों के आगे डालते जाओ, क्योंकि ये बेअसूल लोग थे, इनको भी बग़ैर किसी असूल बग़ैर किसी महासबे के जन्नत देते जाओ। कोई इमेजिन कर सकता है? उसे कहा जाए कि देखो तुम 25 किलो ही का वज़न रखो क्योंकि यही तुम्हारी लिमिट है, वो कह नहीं कुछ नहीं होना, जब मैंने जाना है ना तो वो वज़न करने वाली मशीन ही उन्होंने उठा देनी है। किस तरह अल्लाह का दीन, अल्लाह का नाम, अल्लाह की इस नेमत को जो हमें मुसलमानों को अल्लाह ने दी, हम किस तरह दूसरों के कहने पर पामाल करते जा रहे हैं। अल्लाह ताला तो ہم استقامت کی دعوت دیتے ہیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ سمجھا؟ ہم اتنے بھولے ہیں، ہم اتنے سیدھے ہیں، ہم اتنی جلدی باتوں میں آنے والے ہیں، تم سمجھتے دنیا والے بہت ایفیشینٹ ہے، بہت سمارٹ ہیں، ایکسٹرا ہیں، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے پڑ جاتے ہیں یہ کوئی چیز چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے ایکشن سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے اندر گڑبڑ ہے، انہوں نے تو کتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو جا کے سونگ سونگ کے سامان کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں، انہوں نے اسکینرس لگا دیے، کیا تم نے اللہ کو اتنا بھولا سمجھا؟ اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کون اچھا کون برا ہے. دیکھیے صرف اپنے شعور کو بیدار کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. آپ جن کو بھی اپنے فیملی کی خواتین جانتی ہیں، کیا ہر ایک کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی الگ امیجینیشن نہیں؟ یہ بہت بھولی ہے، یہ بہت سیدھی ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، یہ بڑے دھوکے دے دیتی ہے، اس سے بچ کے رہنا. بالکل سیدھے سے سیدھا بندہ بھی سب کے اندازے لگاتا ہے، کسی کے صحیح ہوتے ہیں، کسی کے غلط، لیکن 80-50% ٹھیک ہوتے ہیں. تو ذرا سوچئے، کیا اللہ کی ذات وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ کون سی جگہ سے بچیں گے؟ میں کہتی ہوں صرف اپنا محاسبہ، احتساب، اپنی ذات کیا کر رہے ہیں، کچھ تو ہماری زندگی سے عیاشی کم ہو، کچھ ہم بھی تو اپنے آپ کو پیچھے کریں. آپ دیکھیے ہر جگہ مسلمان کمپرومائزنگ ہوا ہوا، چھوٹا سا دوپٹہ سر پہ رکھتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، سوچ سوچ کے نیکیاں کرنے والے، مسجد ہم سے جایا نہیں جاتا، فجر پہ ہم نہیں اٹھ سکتے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہم تو رونے ہی لگ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہماری کیا مجبوری ہیں، ہم نے یہ نہ کیا فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ نہیں آئے گا، پیارے چھوڑ دیں گے، اپنے چھوڑ دیں گے، یہ نہیں وہ نہیں کر سکتے، میں کیا کروں یہ کروں. میں تو کہتی ہوں صرف یہ اللہ کا تحمل ہے کہ جو آسمان گر نہیں پڑا ہم پہ آج تک، جتنا ظلم آج ہو رہا ہے، کس کے آگے آج ہم مجبور نہیں ہیں؟ بچوں کے آگے ہم مجبور، خاندان کے آگے ہم مجبور، معاشرے کے آگے ہم مجبور، ہر ایک کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، ہارے ہوئے جواری ہیں ہم، ہر جگہ ہار جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، سینہ تانتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا کریں پھر کیا کریں، اور اپنی کمزوریوں کو صبر کا نام دیتے ہیں. کوئی صبر نہیں ہے، یہ صبر کرنے تو اللہ کے نام پہ بندہ کرے، اطاعت کرتے ہوئے صبر کرے، پھر مشکل ہو تو صبر کرے. کہتے ہیں کہ معاشرے کا بڑا پریشر ہے، کوئی معاشرے کا پریشر نہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، کبھی دوسرا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ہم ویک ہوتے ہیں تو ہم سے وہ چیز نہیں سمجھ جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم رہتے ہیں. دین پہ بات کریں، کہتے ہیں شاید سارا گھر کے جو مسئلے ہیں وہ ہونے ہی دین پہ عمل کرنے پہ، شوہر طلاق کی دھمکی دے دیں گے، وہ جان دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم صرف اپنے اس گھر کو نہیں بچا سکتے. کبھی کوئی گھر صرف دین پہ عمل کرنے سے نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے کچھ خرابیاں اندر اور ہوتی ہیں، جو دور سے مشکل آتی لگتا ہے ہم پہ پڑے. کوئی کسی کا ایک ایڈ ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں نا کہ کسی نے سر پہ دوپٹہ لیا اور کسی نے اس کا اسکارف اتار کھینچا، چار لوگوں کے ہاتھ سے وہ خبر آتی ہے اور لوگ اپنے دوپٹے چھپا دیتے ہیں اندر کہ ہمارے نہ کسی کو دکھ جائیں، اور بڑے حالات خراب ہیں، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہو کبھی یہ نہ کرنا. جب میں سفر کرتی ہوں تو مجھے کتنے پیاروں کے مشورے ملتے ہیں، وہ یہاں کو بھی کہنا ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یہ پہن لینا، وہ کر لینا، یہ کرنا، اور بڑی سختی ہے، چھوٹی سی بات پہ جان نکلتی ہے. اللہ کی اتنی سچی خبریں قرآن میں حدیث میں، کوئی پرواہ نہیں. ٹی وی پہ خبر چھپتی ہے، لوگ ایک دم اپنے دین کو لپیٹ لپاٹ کے چھپا کے کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں، صرف اندیشوں کی بنیاد پہ نیکیاں چھوڑتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ہی پیچھے رکھتے ہیں. کبھی آپ جنت کا تصور لائیں اور اس کے مقابلے میں اپنے عمل دیکھیں، کیا عمل ہے ہمارے پاس؟ جائیں گے منہ دیکھتے نہ رہ جائیں، میں تو کہتی ہوں کہ چلو بھاگ جاؤ، تم ہو ہی نہیں اس قابل، نہ کرو میرے کام کون کرے گا، اللہ کسی اور سے کرا لے گا. تم نہیں اپنی زندگی کو چلا سکتے، نہیں بیلنس رکھ سکتے نا دین اور دنیا کا، جو پلٹ جاؤ، جہاں سب بھاگ رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ، اللہ کے لشکروں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی حفاظت کرا سکتا ہے، اس نے خود خود سے اپنے دین کا کام کرا لیا. یاد رکھیے کہ یہاں جو جہاد کی بات کی تھی نا، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، یہی اصل میں یہاں پہ آ کے بات پوری ہو رہی ہے کہ تم واقعی اگر اپنے دین پہ کمپرومائزنگ ہونا چاہتے ہو تو پھر شوق سے ہو جاؤ، کیونکہ جہاد وہی کر سکتا ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا. کسی بھی معاشرے میں جو پائنیئرز ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ٹرینڈ سیٹ کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کی اتنی شان کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے ان حالات میں دین پہ جم کے دکھایا جبکہ دین پہ جمنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. لوگ اس وقت دین کو کوئی عظمتوں کے معیار کے طور پہ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ چند سر پھیرے ہیں جن کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سما گئی ہے، لہٰذا ان کو اب ادھر سے ہٹا دو. لیکن جب بعد میں آپ دیکھیے کہ اسلام کو فتح ملی، پھر تو دیکھیے لوگ آئیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. پہلے تو کوئی ایک آتا تھا نا تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوتے تھے کہ نعرہ تکبیر کی آواز سے پہاڑ لرز اٹھے تھے جب عمر مسلمان ہوئے. اور ایک وقت پھر فتح مکہ کے بعد وہ آیا کہ ایک نہیں آتا تھا، پورا کنبہ آتا تھا اسلام کی طرف، برادریاں آتی تھیں، فیملیز آتی تھیں. پھر تو لوگ فوجیں بن کے آئیں گے، پھر تو جگہ نہیں بچے گی ان کے لیے. لیکن جو لوگ پائنیئرز ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہیں، تو اللہ جن کو بڑے درجے دیتا ہے ان کے حوصلے بھی بڑے، ان کی باتیں بھی بڑی. اب اسی سبق کو سنانے کے لیے، سکھانے کے لیے آگے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے صرف تعارف آئیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو منوانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے. اور آج ہم سب کو کہتا ہے کہ تم اسی قافلے کے راہی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. پھر کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس وہ ان میں رہے 1000 سال، مگر إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 کم. مراد کیا ہے کہ 950 سال. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر کار ان کو لے لیا طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. یہاں سے انبیاء کرام کے تذکرے شروع ہو رہے ہیں. پیچھے بات ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات اور اس پہ انسان کیسے صبر کرے، کیسے برداشت کرے. اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ صبر کر رہے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہیں. ابھی تو صرف 5-6-7 سال ہی تو ہوئے ظلم و ستم سہتے ہوئے، اور تم ابھی سے گھبرا گئے. تم دیکھو ہمارے بندے نوح کو. حضرت نوح کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات یہاں مل گئی کہ 950 سال تک رہے ان میں. لبث فیہم سے یہاں مراد ہے نبوت، یعنی ان کا نبوت کا جو سال تھے وہ 950 تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی کل عمر 1000 سال تھی. بعض لوگوں کے ان کی لمبی عمر پر بھی شبہ ہو سکتا ہے، تو پہلی بات ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، 100 سال عمر کہاں سے ملتی ہے، وہیں سے 1000 سال کی عمر بھی مل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، جیسے ہر نبی کا مختلف معجزہ تھا، ان کی لمبی عمر جو تھی وہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھا دی. اور بائبل میں یہ آتا ہے کہ 600 برس کی عمر کے تھے یہ جب طوفان آیا، اور اس کے بعد 350 سال زندہ رہے، 950 سال. اور زیادتیاں برداشت کرتے کہ جو ان کے ساتھ حالات ہوئے وہ سورت نوح میں ہم پڑھیں گے کہ لوگوں نے ان کو دیکھنا برداشت نہ کیا، ان کی بات سننی برداشت نہ کی. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو یہاں پیغام دیتے ہیں جس کو اللہ کے راستے کی مشکلات بہت ہی مشکل لگتی ہیں. اب وہاں سے آگے کچھ ان کے طوفان کے تذکرے ہیں کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کی ساری تفصیلات پیچھے گزر چکی سورت ہود کی آیتوں میں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی. کیسے پتہ چلا کہ آیت کا ترجمہ ادھر کشتی کا ہا سے، جعلناها، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے نا، اور کشتی مؤنث ہے. اگر یہاں جعلناہو ہوتا تو مراد ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کو. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ضمیریں جو پتہ چل جاتی ہیں تو اس سے ترجمہ بھی جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. حضرت نوح کی دور میں جو طوفان آیا تھا، کوہ جودی پر ان کی کشتی لگی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باقروہ نام کی بستی میں یہ کشتی دیکھی گئی. بعض لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے سے کوہستان ارارات سے گزرے تو وہاں دیکھی. کشتی نوح کا معاملہ ابھی تک اس طرح سے نہیں کھلا جیسے فرعون کی لاش کھل گئی ہے. ہو سکتا ہے آج ہم لوگوں کے لیے جس طرح فرعون کی لاش کو دیکھنا، اس کو سمجھنا آسان ہے، آنے والے کوئی 100-200 سال میں کشتی نوح کی بھی لوگ زیارتیں کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی جو چیزیں تھیں ان کو سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو کس طرح سے لوگوں کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے بچا کے رکھتا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.